مانگا ہے حلال مانگ رہے ہیں، اور ادھر سب سے بڑا رسول ہے، ادھر سب سے عظیم خاتون ہے، اور واقعی فاقہ ہے، اور ایک دن کا نہیں فاقہ یا ایک وقت کا نہیں، تین دن گزر چکے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ملا، ان بچوں کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ کی سنو، آپ نے کیا فرمایا کہ بیٹی والذی بعث اباک بالحق ما اوقدت النار فی بیت آل محمد من 30 یوما، اے میرے بیٹی مجھے اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، آج ایک مہینہ ہو چکا ہے تیرے باپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا، ایک مہینہ گزر چکا ہے تیرے باپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا، اور میرے پاس مال غنیمت میں 5 بکریاں آئی ہیں، اب اگر تو چاہے تو تمہیں 5 بکریاں دے دوں، اور چاہے تو 5 دعائیں سکھا دوں۔ اب آپ خود مائیں بھی بیٹھی ہیں، باپ بھی بیٹھے ہیں، آپ خود سوچیں، بچیوں کا غم تو بچوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور ان سے بڑا شفیق باپ کوئی ہو سکتا، اور ان سے مقدس کوئی بیٹی ہو سکتا؟ یہ کیا قصہ ہے کہ ایسے وقت میں کہہ رہے ہیں جب وہ بھوک کی شکایت لے کر آئیں کہ چاہو تو 5 بکری لے لو اور چاہو 5 دعائیں لے لو، تو دونوں کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ ہم سب لوگ نہیں کہتے دین دنیا ساتھ ساتھ، مطلب کیا نماز بھی پڑھو حرام بھی کرو، یہ مطلب ہوتا ہے دین دنیا ساتھ ساتھ، نماز بھی پڑھو حرام بھی کرو، دین دنیا تو ہے ہی ساتھ، دین دنیا تو جدا ہے ہی نہیں، لیکن دین اور حرام تو ساتھ کوئی نہیں، نماز بھی پڑھو گناہ بھی کرو، حج بھی کرو گناہ بھی کرو۔ یہ آزمائش کی گھڑی تھی جب کہ خود کہہ رہی ہیں، کتنے یہاں امکانات تھے، چلو ایک بکری پکڑا دیتے ہاتھ میں، چلو کہتے ابھی تو بکریاں لے جا تجھے بعد میں دعائیں سکھا دوں گا، کہ نہیں نہیں بول بکریاں لینی ہیں کہ دعائیں لینی، تو بھی سمجھ گئی کہ ابا امتحان چاہتے ہیں، تو انہوں نے بجائے اپنی بھوک کے انہوں نے اپنے باپ کی منشا کو ترجیح دی کہ یا رسول اللہ علمنی 5 کلمات، اب مجھے 5 دعائیں سکھا دیں، مجھے بکری نہیں چاہیے۔ کوئی باپ بھی ایسے دکھ دے سکتا ہے اپنی اولاد کو، اور ایسا شفیق باپ ہو، دیکھو او ہو کتنی آپ نے قربانی دی ہے اس امت کی خاطر۔ بات یہ کہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ میری امت کی اکثریت یا غریب ہوں گے یا متوسط ہوں گے، تو ان کو تسلی کہاں سے ہوگی؟ اسے ایک حدیث میں آتا ہے، جب تم پہ کبھی کوئی صدمہ آئے تو میرے صدمے یاد کر لینا، تمہارے صدمے ہلکے ہو جائیں گے، جب تم پر کوئی غم آئے تو میرے غم یاد کرنا، تمہارے غم ہلکے ہو جائیں گے۔ ایسے غم اور ایسے صدمے آئے، کسی پہ ایسے نہیں آئے، باپ کو دیکھا ہی کوئی نہیں، پہلے ہی وہ تو بلا لیے گئے، اور 6 برس کا معصوم بچہ ہے اور صحرا میں ماں ہے، ابواہ مکہ سے کوئی 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور صحرا ہے، صرف ایک عورت ساتھ ہے ام ایمن، اور عین اس جنگل میں اللہ تعالیٰ ماں کی روح کو قبض کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت سرانے بیٹھے ہوئے تھے، اپنی ماں کا دم نکلتا دیکھ رہا، معصوم بچہ 5 سال 6 سال کی عمر تھی، تو حضرت آمنہ نے ایسے اپنے یوں آپ کو دیکھا، آخری نظر ایسے دیکھا، پھر کہا میں تو جا رہی ہوں پر میں ایک ایسا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا ذکر رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ چھ سال کا بچہ جنگل میں اپنی ماں کو چھوڑ کے مکے تک 100-150 کلومیٹر کا سفر ہے، خادمہ کے ساتھ ہو رہا ہے، کتنا بڑا صدمہ ہے۔ دادے نے گود میں لیا، 2 سال بعد اسے بھی اٹھا لیا، آپ نے فرمایا مجھے آج تک یاد ہے میں اپنے دادا کے جنازے کے پیچھے روتا ہوا چل رہا تھا۔ فقر ایسا آیا کہ بکریاں چرانی پڑی، بکریاں چرانی پڑی۔ ابو طالب کی بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کی طرح پالا، پر ماں تو ماں ہی ہوتی، اب باپ تو باپ ہی ہوتا، بکریاں چرائیں کہ روٹی کا گزر اوقات مشکل تھا، ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی اور کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو آپ خود کفالت کی آپ نے اپنی، بکریاں چرا کے لاتے تھے اور اس کی مزدوری گھر میں دیتے تھے، اس کے باوجود گھر میں تنگی تھی. محبوب وطن مکہ چھڑوا دیا گیا, جوان بیٹیوں کو طلاق ہو گئی اور طلاق ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح ہو چکا تھا, ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح ہو چکا تھا اور نبوت کا اعلان ہو گیا. پھر ابو لہب نے بکواس کی, پھر اس پر قرآن نے جواب دیا, تبت یدا ابی لہب بن وتب. اس کے جواب میں ابو لہب نے بیٹوں سے کہا طلاق دے دو دونوں کو. حضور صلی اللہ تعالی وسلم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے, یہ بھی نہیں بھی چلو گھر میں پیغام پہنچا دے, حرم میں بیٹھے تھے. عتبہ نے آ کے ایک گریبان پکڑا یہاں سے اور ایسے جھٹک کے چیر دیا, پھاڑ دیا سارا گریبان, کہا کہ طلاق ہے تیری بیٹیوں کو. آپ نے طائف میں پتھر کھائے, بد دعا نہیں دی, یہاں ایسا صدمہ پہنچا بیٹیوں کی طلاق کا کہ ایک دم منہ سے نکلا میں اللہ سے کہتا ہوں تیرے اوپر کوئی کتا چھوڑ دے اپنا. شام کے سفر میں ایک شیر اس کا ٹکڑے ٹکڑے کر کے چلا گیا, وطن چھوٹا, گھر چھوٹا, اہل عیال چھوٹے. جاتے حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا اور اس وقت آخری دم پر تھے اور آپ بدر کے میدان کے لیے نکل رہے تھے اور آثار تھے کہ بچنے کی امید نہیں, تو آپ نے حضرت عثمان کو چھوڑ دیا کہ تو اس کی تیمارداری کر, اور حضرت عثمان کا نام بدر کے صحابہ میں لکھا اور ان کا مال غنیمت میں حصہ ڈالا. حضرت اسامہ کو اور حضرت عثمان کو دونوں کو حکم دیا کہ رقیہ کی تیمارداری کے لیے ٹھہرو. جس دن بدر کی فتح کا پیغام مدینے پہنچا ہے اس دن لوگ حضرت رقیہ کو دفن کر کے باہر نکل رہے تھے, جب آپ آئے ہیں تو بیٹی کی قبر دیکھی ہے, بیٹی کو نہیں دیکھا. چند سال کے بعد اگلی بیٹی کا انتقال ہو گیا, ام کلثوم جن کو نکاح میں دیا حضرت عثمان کے, دو تین سال کے بعد ہاتھوں سے تین بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ عثمان کے نکاح میں مرتی تو 100 کی 100 عثمان کو دیتا. اور بیٹے ابراہیم جس نے آ کے خبر دی نا, یا رسول اللہ مبارک کو آپ کا بیٹا ہوا, تو آپ نے اس کو ایک اونٹنی انعام میں دی, ایسی خوشی منائی آپ نے اس کی, ان کے لیے دایا کا انتظام کیا دودھ پلانے کے لیے. اور جب وہ دودھ پی رہے تھے دور تو ہر ہفتے جاتے تھے جا کے بچے کو ملنے کے لیے, ان کو گود میں لیتے پیار کرتے. تو عقرہ ابن حابس آپ اپنے بیٹے کو پیار کر رہے تھے تو ایک بچی کو, تو عقرہ ابن حابس نے کہا میرے تو 10 ہیں میں نے تو کبھی کسی کو پیار نہیں کیا. تو آپ نے کہا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو نکال دیا تو میں کیا کروں. اور 18 برس کا بچہ بھاگ دوڑ رہا اور کھیل رہا تو اللہ نے بولا لیا, گود میں بچے کی جان نکل رہی اور آپ فرما رہے ہیں العین تدمع, آنکھ پہ تو قابو ہے نہیں, والقلب یحزن, اور دل پر بھی غم کی گھٹا ہے. ولولا لحوق الآخرین بالاولین, اور اے ابراہیم اگر یہ یقین نہ ہوتا کہ تیرے پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں تو ہم ایسا غم تیرے اوپر کرتے, ایسے تیرے اوپر ہم صدمہ کرتے کہ جیسا صدمہ کرنے کا حق ہے, لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارا رب کہتا ہے, ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. گود میں بچے نے جان دی تھی اور جب قبر میں رکھنے لگے تو پھر آپ نے وہی جملہ دہرایا, العین تدمع والقلب یحزن وانا علی فراقك یا ابراہیم لمحزنون, آنکھیں اشک بار ہیں, دل ٹکڑے ٹکڑے ہے, اور اے ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غمگین کر دیا, لیکن ہم وہی کہیں گے جو اللہ کہتا ہے, جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے. میں نے صرف آپ کو ایک چھوٹا سا نمونہ دیا, میں ساری سیرت سنانے کی کہاں یہاں گنجائش ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی کا معیار اتنا نیچے رکھا کہ جب کبھی کسی کو کوئی دکھ پہنچے تو ادھر نگاہ دوڑا لے, سارے دکھ بھول جائیں گے. جنگ خندق میں صحابہ کی بھوک دیکھی, ان کے لیے تو دعا کی اللہ یہ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا, یہ ننگے ہیں ان کو کپڑے پہنا, اور اپنی اولاد سب سے محبوب بیٹی آ کے کہہ رہی یا رسول اللہ کچھ تو دے دو, کہ نہیں یا دعا لے لے یا غذا لے لے, کہ مجھے دعا دے دے مجھے غذا نہیں چاہیے. اور دعا کی اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, اے اللہ آل محمد کی روزی گزارے کی کر دے. کوئی ماں باپ یہ دعا کر سکتا ہے؟ نے کہا یا اللہ ہمیں بھی کشادہ رزق دے، ہماری اولاد کو بھی دے. اب کہہ رہے ہیں یا اللہ میری اولاد کا رزق تنگ کر دے، گزارے کا کر دے، تاکہ دنیا ان کو مست نہ کر سکے. تو آپ نے کہا اچھا جب تو دعا مانگا کر تو کہا کر یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوۃ المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین، جاؤ پانچ بکریوں سے اعلیٰ تحفہ تمہیں دے دیا. خالی ہاتھ لٹکا کے واپس آ گئی. حضرت علی نے پوچھا کچھ لائی نہیں؟ کہنے لگی ذهبت للدنیا وجئت بالآخرہ، دنیا لینے گئی تھی میں تو آخرت لے کے آ گئی. حضرت علی نے فرمایا خیر و ایامی کی ہذا، مبارک ہو تیرا آج کا دن، تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے. آخرت کا احساس بیدار کرنا، توحید کا نقش جمانا، دنیا کا فانی ہونا سمجھانا، آخرت کو دل میں بٹھانا. تیسرا کام اگلی نسل کو کیا دینا، یا بنی یا اقم الصلاۃ، نماز پہ کھڑا کرنا. یا بنی یا اقم الصلاۃ، نماز پہ کھڑا کرنا. پورے رحیم ارخان میں اگر یہ ہر ماں باپ یہ ذمہ داری محسوس کرتا تو آج کوئی بے نمازی اولاد نہ ہوتی. لیکن ماں باپ نے اگلی نسل کو یہ دینے کی تردد نہیں کیا تو 95% اولادیں نماز چھوڑ دیں. اب انہیں یا اقم الصلاہ، بیٹھا نماز پڑھ، اور کیا کر، وامر بالعرف وامر بالمعروف ونہ عن المنکر، بھلائی پھیلا برائی کو روک، واصبر علی ما اصابک، اس راہ میں بڑی تکلیفیں ہیں، یہ کانٹوں کی سیج ہے، پھولوں کی راہ نہیں ہے، اس میں تکلیفیں آئیں گی، چھوڑ نہ جانا، ہمت سے چلنا، ان ذلک من عزم الامور، یہ ہمت والوں کی بات ہے، چھوڑ نہ جانا. اب یہ سمجھتے کہ ہم آپ کو تبلیغ کے کام کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ کا کام کرو، تبلیغ کا کام کرو. ہاں ادھر آتے ہوئے اچانک یہ آیات میرے ذہن میں اللہ نے ڈالی، کیوں تو اللہ ماں باپ سے کہہ رہا ہے اپنی اولاد کو تبلیغ سکھاؤ مرنے سے پہلے پہلے. نماز، تبلیغ، صبر کا، تین باتیں سکھاؤ ان کو، یہ پانچ ہو گئی. اب توحید سکھاؤ، آخرت سکھاؤ، عبادات سکھاؤ. یا بنی یا اقم الصلاۃ، نماز پہ لاؤ، نماز ان کے اندر ایسی رچ جائے کہ وہ بے قرار ہوں نماز کے لیے. وامر بالمعروف، بھلائی کی دعوت دو. وانہ عن المنکر، برائی سے روکو. واصبر علی ما اصابک، یہ کام مشکل ہے اس میں تکلیفیں آئیں گی، اس پہ صبر کرو. اس لیے کہ ہمارا میدان محنت تبلیغ کا صرف رحیم ارخان نہیں، چونکہ ہم عالمی نبی کی عالمی امت ہیں، آخری نبی کی آخری امت ہیں، لہذا ہمارے ذمہ سارا جہان لگا ہوا ہے. چونکہ امریکہ والوں کے لیے بھی اگر کوئی رسول ہے تو ہمارا ہی ہے، آسٹریلیا والوں کے لیے، افریقہ والوں کے لیے، یورپ والوں کے لیے، ایشیا کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، اب صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے اور کسی کی کوئی نہیں. ہر کچے پکے گھر میں یہ پیغام پہنچے اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے. لہذا خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں لقمان علیہ السلام تو نبی نہیں، ان کی اتنی وصیت کو پورا ان کے نام پہ سورت اتاری، ان کی ساری وصیت کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا. اب میں سوا گھنٹے میں آپ کو ساری کیسے اس کی تفصیلات بتاؤں، میں صرف اشارے کر سکتا ہوں.
وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. یہ تو ماں باپ کے ذمہ تھا اولاد کو تبلیغ کے لیے تیار کرنا. ابو جعفر منصور کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا، وہ زبردستی بیعت لیتا تھا اور ساتھ کہتا تھا کہ جو یہ بیعت توڑے اس کی بیوی کو تین طلاق، ان سے کہلواتا تھا اگر میں بیعت توڑوں تو میری بیوی کو تین طلاق، یہ کہلواتا تھا. تو سفیان ثوری نے کہا یہ حرام ہے، کوئی طلاق نہیں ہوگی. اسے پتا چلا کہ یہ میرے خلاف فتویٰ دے رہا ہے، اس نے حکم دیا میں آ رہا ہوں حرم میں حج کے لیے آ رہا تھا، تو سولی تیار رکھی جائے اور میں جاؤں تو میرے سامنے اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے. یہ بیت اللہ میں مطاف کے اندر فضیل بن عیاض کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، تو سفیان بن عیینہ، ایک اور ان کا نام بھی سفیان ہے، وہ دوڑے ہوئے آیا تھا، سفیان سفیان جان بچاؤ جان بچاؤ، بھاگو بھاگو. کہ کیا ہوا کیا ہوا؟ کہ ابو جعفر نے تیرے بارے میں یہ آرڈر جاری کر دیے، لہذا جتنی جلدی ہو سکتا ہے مکہ چھوڑ کے نکل جاؤ. اب اطفاء کیا واقعی اس نے یہ آرڈر دے دیے؟ ہاں ہاں. تو وہاں سے اٹھے سیدھے ملتظم پہ آئے اور ملتظم کو چمٹ کے کہنے کہ یا اللہ اگر تم نے ابو جعفر کو مکہ میں داخل ہونے دیا تو دوستی نہیں رہے گی. اتنے بڑے دعوے. ابو جعفر کو طائف کی پہاڑیوں نے نکل لیا, طائف سے نیچے اترا ہے, بیٹھا بیٹھا مر گیا, بیٹھا بیٹھا, نہ کوئی بیمار, نہ کوئی جھٹکا, جو آج کے ڈاکٹر کہتے ہیں ہارٹ اٹیک, کوئی ایسا ہی قصہ ہوا ہوگا اس کے ساتھ, بیٹھا بیٹھا گر کے مر گیا. ایسی ماں سے ایسی ہی اولادیں جنم لیا کرتی ہیں. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ تو ماں باپ کے ذمہ تھا اولاد کو تبلیغ کے لیے تیار کرنا, ماں باپ کے ذمہ تھا اولاد کو عبادت کے لیے تیار کرنا. یہ تو بےچارے باہر سے جماعتیں بن بن کے لوگ آ رہے ہو, بھائی اللہ کے واسطے اللہ کا کام کرو, اللہ کے دین کا کام کرو, یہ تمہاری ذمہ داری ہے, تم اس کے لیے اللہ منتخب کیے گئے ہو, چنے گئے ہو. جو ماں باپ کے ذمہ کا کام تھا وہ باہر سے لوگ آ کے کر رہے ہیں, تو ہمارے محسن ہیں. حادثیہ کی لڑائی میں اس سے پہلے ام ہمارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو مسلمہ قذاب نے پکڑا, حضور نے قاصد بنا کے بھیجا تھا اس کو دعوت دینے کے لیے, اس نے آگے ان کو پکڑ لیا. قاصد کا پکڑنا تو کسی قانون میں بھی روا نہیں تھا, لیکن اسے پکڑ لیا اور کہنے کا گواہی دو میں اللہ کا رسول ہوں. انہوں نے کہا میں نہیں گواہی دیتا, تو انہوں نے ایک ہاتھ کاٹ دیا. پھر کہتا مجھے کہو میں اللہ کا رسول ہوں, وہ کہتا میں نہیں کہتا. اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا, پھر ایک پاؤں کاٹ دیا, پھر دوسرا پاؤں کاٹ دیا, پھر ان کے کان کاٹ دیے, پھر ناک کاٹ دیا, پھر آنکھیں نکال دی, پھر زبان کاٹ دی, پھر جسم سے گوشت ایسے کاٹتا رہا, خود مسلمہ کا ضابط. اور اس طرح ان کو بے دردی سے قتل کیا جیسے ہم ذبح شدہ بکری کا گوشت اتارتے ہیں, ایسے ان کا ہڈیوں سے گوشت اتار دیا. حبیب بن زید جب ماں کو یہ خبر ملی کہ اس طرح تیرے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے, تو انہوں نے کیا جواب دیا, لہٰذا اليوم ارضعته, یہ دن دیکھنے کے لیے تو دودھ پلایا تھا اور کس لیے پلایا تھا. وعند اللہ احتسبته, اب مجھے اللہ سے اس کا اجر مل جائے گا, مجھے یقین ہے. اپنی اولاد کو اس طرح تیار کرنا. چھٹا سبق کیا دیا, لا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. آخری سبق اخلاق کا دیا ہے. اخلاق کا باب میرے بھائی اور بہنوں بہت مشکل باب ہے, اس لیے اس کو آخر میں بیان کیا, اور بڑا حوصلہ شکن باب ہے. بڑے بڑوں کے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں اخلاق کو زندہ کرتے ہوئے. لہذا اس کے لیے عبارت بھی سب سے لمبی لائے ہیں, سب سے لمبی عبارت. نماز اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے, ایک جملہ اقیم الصلاۃ, ایک جملے میں بیان کیا اقیم الصلاۃ. دعوت کے ذریعے سے دنیا میں اسلام زندہ نہیں ہو سکتا. دو جملے, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَ عَنِ الْمُنكَرِ, لیکن اخلاق کو سب سے آخر میں لائے اور سب سے لمبی عبارت لائے. لا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. چھ جملے اس کے لیے بیان فرمائیں, چھ جملے. ان چھ جملوں کا خلاصہ ہے کہ بیٹی اپنے اخلاق اچھے بنا, بیٹا اپنے اخلاق اچھے بنا, کسی سے بدتمیزی سے بات مت کر, تر شروع ہو کر بات مت کر, منہ چڑھا کے بات مت کر, ابو سکم تریر ہو کے بات مت کر, چہرے سے رعونت نہ ٹپکے, توازو اور عاجزی ٹپکے, تیری چال میں تکبر نہ ہو, تیری چال میں بھی توازو اور عاجزی ہو, تیری چال میں میانہ روی, تیرے خرچ میں میانہ روی, تیری زندگی میں میانہ روی ہو, اور تیرے بول میں اٹھان نہ ہو بلکہ نشان ہو, تیری چال میں بلندی نہ ہو بلکہ پستی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, کأنما ينحط من صبب, آپ جب چلتے تھے تو دونوں مونڈے ایسے جھکے ہوتے تھے, مونڈے پھیلا کے نہیں چلتے بلکہ مونڈے تھوڑا سا یوں کر کے چلتے تھے. کبھی آپ نے غور کیا, ایک 10 فٹ اونچائی پہ آپ یوں سینہ تان کے اوپر نہیں چڑھ سکتے, یوں سینہ تان لیں اور 10 فٹ کی اونچائی پہ چڑھنا چاہیں آپ کا توازن بگڑ جائے گا, یا یوں کریں گے یا یوں کریں گے, اور آپ اپنا بازو جھکا لیں, سینہ جھکا لیں, پھر ہمالیہ پہاڑ پر بھی آپ چڑھ جائیں گے. 10,000 فٹ اونچائی پہ آپ چڑھ سکتے ہیں اپنے وجود کو جھکانے پر, اور یوں اکڑانے پر 10 فٹ اونچائی نہیں آپ چڑھ سکتے. ہمارے معاشرے کو آگ لگ گئی ہے بد اخلاقی کی وجہ سے، ہمیں معاف کرنا نہیں آتا، ہمیں غصہ پینا نہیں آتا، ہمیں اپنی خواہش پہ صبر کرنا نہیں آتا، ہمیں برے کے ساتھ اچھا بننا نہیں آتا، گالی دینے والے کو دعا دینا نہیں آتا، ظلم کرنے والے کو معاف کرنا نہیں آتا، الزام لگانے والے کو معاف کرنا نہیں آتا، بلکہ ہم اینٹ کے لیے پتھر تلاش کرتے ہیں، گالی کے لیے گولی تلاش کرتے ہیں۔ سارے معاشرے میں آگ لگ گئی، چونکہ یہ سب سے مشکل باب ہے اور سب سے مشکل عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو بھائی، جان دینا آسان ہے، اخلاق بنانا مشکل کام ہے، نماز پڑھنا آسان ہے، اخلاق بنانا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک گناہ تبلیغ کے لیے دو گناہ اخلاق چاہیے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ مطلب یہ مضمون بالکل اور شروع ہو جائے گا، لیکن اس طرح میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا حکم دو دفعہ دیا، تبلیغ کا حکم ایک دفعہ دیا۔ خُذِ الْعَفْوَ درگزر کرو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ نادانوں سے اعراض کرو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ درمیان میں ایک دفعہ تبلیغ کا حکم دیا، پہلے بھی اخلاق کا حکم دیا، بعد میں بھی اخلاق کا حکم دیا، درمیان میں ایک دفعہ تبلیغ کا حکم دیا ہے۔ اخلاق وہ باب ہے جو بالکل بند ہوا پڑا ہے، چونکہ یہ مشکل باب ہے اس کو آخر میں لائے، اور یہ مشکل باب ہے لہذا اس کی اللہ تعالیٰ نے قیمت بڑھا دی، معاوضہ بڑھا دیا، معاوضہ بڑھا دیا۔ اب حکومت کو نہیں دیکھتے، جب کوئی مشکل کام ہوتا ہے تو اس کی قیمت، اس کا معاوضہ بڑھا دیتے ہیں۔ بیرون ملک میں جن کو نوکری کے لیے بھیجتی ہے حکومت، تو ان کی تنخواہ ڈالر میں کر دیتی ہے، وہ خوشی خوشی چلے جاتے ہیں، ملک چھوڑا، وطن چھوڑا، عزیز و اقارب چھوڑے، لیکن جب وہ تنخواہ سنتے ہیں یہاں 10,000 ہے، وہاں 1,00,000 ہے، تو خوشی سے پرواز کر جاتے ہیں۔ کہ جب چیز کا معاوضہ بڑھ جائے تو باوجود مشکل کے اس کے لیے آدمی آسانیاں خود ڈھونڈتا اور تلاش کرتا ہے۔ اخلاق کا باب انتہائی مشکل باب ہے، اللہ نے اس کا معاوضہ اونچا کر دیا۔ کیا کیا؟ کہ جو شخص ساری رات تہجد پڑھے، سارا سال روزے رکھے، سارے سال کے تہجد گزار، اور سارے سال کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا۔ ان العبد لیدرک درجۃ القائم باللیل والصائم بالنہار بحسن اخلاقہ۔ آدمی اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے تہجد گزاروں سے، روزے داروں سے، صرف روزے دار نہیں سارے سال کا روزے دار، صرف تہجد گزار نہیں ساری رات کے تہجد گزار سے، اللہ نے کہا میں زیادہ دوں گا جو اپنے اخلاق اچھے کر لے گا۔ 100 نفل پڑھنے آسان ہیں اور گالی دینے والے کے سامنے چپ ہونا مشکل ہے۔ 16 سال روزے رکھنا آسان ہے اور جو آدمی زیادتی کر رہا ہو اس کے سامنے چپ رہنا یہ مشکل ہے۔ 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنا آسان ہے اور جو آپ کو، جو آپ کا حال نہ پوچھے اسے سلام کرنا مشکل ہے۔ تو جب ہم اپنی اولاد کو اخلاق نہیں سکھاتے تو پھر شادیوں کے بعد لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اخلاق کا زیور پہناتے تاکہ وہ بھی سہنا سیکھتا، وہ بھی سہنا سیکھتی، تو گھر آباد ہو جاتے۔ ہم کہتے ہیں فرنیچر لاؤ، کپڑے لاؤ، پردے لاؤ، زیور لاؤ، سونا لاؤ، جدا تقسیم کرو، آگے ان کو اخلاق تو سکھائے نہیں، وہ دونوں لڑ پڑ گئے۔ اگر دونوں کے ماں باپ پریشان ہو رہے کہ جی دیا تو سب کوئی تھا، پھر پتنی کیوں لڑتے ہیں، اور جو دینے کی چیز تھی وہ تو دی نہیں، اخلاق تو دی نہیں، زبان کو قابو کرنا تو سکھایا نہیں، جھکنا تو سکھایا نہیں، توازا تو سکھائی نہیں، ملنا روی تو سکھائی نہیں، وقت سے سی مشی کا تفسیر تو اس کی چال کے متعلق ہے، لیکن اس کا لغوی معنی اشارہ کر رہا ہے کہ اپنی زندگی میں بھی اعتدال سے چلو، یوں نہیں پیسہ آیا تو پھر اندھا دھند ہو جاؤ، بڑے بڑے محل کھڑے کرنے شروع کر دو اور بڑے بڑے فرنیچر خریدنے شروع کر دو اور بڑی بڑی اخراجات بڑھاتے چلے جاؤ۔ نہیں نہیں، ہر حال میں میانہ روی سے چلو۔ والقصد فی الفقر والغنا، ایک اور نفس کے حدیث کے لفظ سے میرے اس معنی کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، میرے رب نے مجھے کہا ہے تجھے پیسہ دوں پھر بھی اعتدال سے چلنا، تجھے فقر دوں پھر بھی اعتدال سے چلنا۔ یہ اخلاق کا حصہ ہے مینا روی سے چلنا۔ اور سب سے پہلے، سب سے وزنی عمل جو ترازو میں آئے گا نا، سب سے وزنی عمل جو انسان کے ترازو میں آئے گا وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اور خاموشی ہوگی، خاموشی، خاموشی۔ وہ گالیاں دے رہے ہیں چپ بیٹھو، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ساتھ گالیاں دینے لگے، وہ کتنی بڑی ہستی ہیں آل رسول میں سے جن کو گالی دینا تھا، جیسے اللہ کے رسول کو گالی دی، اور وہ منہ ایسے کر کے بیٹھ گئے۔ تو اس نے سمجھا ان کو پتہ نہیں چل رہا میں گالیاں دے رہا ہوں، تو ان کے سامنے آ کر کہنے لگا، ای آ کر آ نہیں، میں تمہیں گالیاں دے رہا ہوں،
وہ کہنے لگے وعن کا عوضی میں بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں. اپنی اولاد کو اخلاق خود بھی سیکھیں, اپنی اولاد کو اخلاق سکھائیں. تو انہیں معاف کرنا آتا ہو, انہیں گالی کے جواب میں دعا دینا آئے, گالی کے جواب میں گولی نہ ہو, اینٹ کے جواب میں پتھر نہ ہو, کوئی وہ پتھر برساؤ تم پھول برساؤ, تمہاری برائی کرے آپ اس کی تعریف کریں. بے مکار مل اخلاق کن متخلقا لیفوہ ند ثنائک العطر الشدید وسطق صدیقہ کا ان صدقت صداقتن فتفع عدوک باللتی فاذا الذی علم دمیر رحمت اللہ علیہ. دو شعر ہیں. تاکہ اپنے اخلاق کو بہتر کر لو تو تم اس طرح ہو جاؤ گے جیسے مشک کا ٹیلا کہیں پڑھو نا, ایک کستوری ناسمی ہوتی ہے تو اس کی خوشبو سارے کمرے میں پھیلتی ہے. تو فرمایا اگر تو اخلاق اچھے کر لے تو تو ایسے ہوگا جیسے مشک کا ٹیلا, کستوری کا ٹیلا ہے جس کی خوشبو سارے رحیم یار خان کو معطر کر دے. دوست کے ساتھ دوستی نبھا اور دشمن کے ساتھ وہ کر جو قرآن بتاتا ہے, ادفع باللتی ہی احسن, برائی کو اچھائی سے بدلو. اور امام شافی کا شعر اس سے زیادہ خوبصورت ہے. وہ کیا فرماتے ہیں, اذا فاحت سفیہ یسب عرضی اکرہ ان اکون لہ مجیبا, جب کوئی نادان مجھ پہ زیادتی کرتا ہے, میری بےزتی کرتا ہے, تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں بھی ایسا ہی نادان بن جاؤں, بلکہ میں جواب دینے سے شرماتا ہوں اور میں خاموشی کو پسند کرتا ہوں. یزید صفاحتا و ازید حلما کعود زادہ الاحراق طیبا, وہ جتنا زیادتی میں بڑھتا ہے میں اتنا معاف کرنے اور صبر کرنے میں بڑھتا ہوں, جیسے عود کی لکڑی کو جتنا جلایا جاتا ہے وہ اتنا خوشبو دیتی چلی جاتی ہے. عود ایک لکڑی ہے, اگربتی ہے, اگربتی یہ مسجد میں جلاتے ہیں, تو اب اگربتی سے سمجھو, عود تو نہیں یہاں ہمارے ماحول میں. اگر ایک لکڑی ہے, اب وہ تو ابھی نکلی ہوتی ہے, انہوں نے ایسی لگائی ہوتی ہے, ایسی اس کی بری سی بو ہے, پر اس کی تو انتہائی اعلیٰ خوشبو ہوتی. تو جیسے اگر بتی کو جلایا جاتا ہے تو وہ جلانے والے کے کپڑوں کو بھی خوشبودار کر دیتی, سارے گھر مسجد کو خوشبودار کر دیتی ہے. عود ایک لکڑی ہے جس کو جلائیں تو اس میں سے مہک اٹھتی ہے. تو امام شافعی فرماتے ہیں جب کوئی مجھ پر زیادتی کرتا ہے تو میں ایسے ہوتا ہوں جیسے عود کی لکڑی کہ جتنا جلتی ہے اتنا خوشبو دیتی چلی جاتی ہے, اپنے جلانے والے کو بھی خوشبودار کر دیتی ہے. تو اگر کوئی گھر آباد کرنا ہے تو وہ لکڑی کے فرنیچر سے نہیں ہوگا, سونے کی دھات سے نہیں ہوگا, کاغذ کے نوٹوں سے نہیں ہوگا, سنگ مرمر کے فرشوں سے نہیں ہوگا, وہ اس اللہ کے بتائے ہوئے سبق سے ہوگا. اخلاق بناؤ اخلاق. اور آپ نے اسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا, جب عمل مشکل ہوتا ہے تو معاوضہ بڑھ جاتا ہے. تو اللہ نے بھی معاوضہ بڑھایا, اللہ کے رسول نے بھی معاوضہ بڑھایا کہ جو اپنے اخلاق اچھے کر لے جنت نہیں جنت الفردوس کے گھر کی چابی مجھ سے لے لے. کما ضامن وزعیم بے بیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ, تم اپنے اخلاق اچھے کرو جنت الفردوس میں گھر مجھ سے لے لو. اور جنت الفردوس وہ ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, دنیا بنائی اپنے امر کے ساتھ, اور ایک دفعہ اسے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا جب سے بنائی ہے. جنت الفردوس کو بنایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ, گارا مٹی پتھر چونا سیمنٹ نہیں ہے, اس میں مشک امبر زعفران کافور ہے, زمرد یاقوت سونا چاندی ہے, اور ایک دفعہ بنانے کے بعد روزانہ پانچ دفعہ اللہ مزید اس کو بڑھاتا ہے, اس کے حسن کو, اس کے جمال کو. یعنی صرف یہی حال جو ہے اس کو اگر روزانہ پانچ دفعہ صاف ستھرا کیا جائے تو یہی جگمگ جگمگ کرنے لگ جائے گا. تو ایک تو اللہ نے جنت الفردوس کو بنایا خود اپنے ہاتھوں سے, پھر دن میں پانچ دفعہ روزانہ اسے سجاتا ہے, آج بھی سجایا ہے, قیامت تک سجائے گا, قیامت تک, اور اپنے مخصوص بندے اور بندیوں کے لیے اس کا دروازہ کھولے گا. اپنے اخلاق بلند کرنا, تو یہ وہ سبق ہے جس کے سیکھنے پر تہجد گزار پیچھے رہ جائیں گے, روزے دار پیچھے رہ جائیں گے. ایک صاحب نے کہا رسول ہماری پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے, رات کو تہجد پڑھتی ہے, دن میں روزے رکھتی ہے, زبان کی بڑی تیز ہے. آپ نے فرمایا اسے کہہ دو جہنم میں جائے گی, لا خیر فیہا ہی من اہل النار, اس میں کوئی نیکی نہیں, جہنم میں جائے گی. دوسرے بولے یا رسول ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے, فرائض کو ادا کرتی ہے, کوئی نوافل کا اہتمام کوئی نہیں, پر اخلاق بڑے اچھے ہیں. اب نے کہا وہ جنتی ہے, جنت کی بشارت لے لے. سوان کو قابو کرنا, کسی کی غیبت میں چلے, نہ کسی کی چغلی میں چلے, اور نہ کسی کی لگائی بجھائی میں چلے. اس زبان ایسا, تو اللہ تعالیٰ نے ہم نے ہم اپنے صندوق پہ ایک تالا لگاتے ہیں، ایک تالا اپنے سارے گھر کو ایک تالا لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پر 32 تالے لگائے ہیں، 32 تالے. پر یہ ایسا ظالم چور ہے، سارے توڑ کے پھر باہر آ جاتے، سارے ہی تالے توڑ کے باہر آ جاتے. یہ 32 تالے ہیں جو یوں لگ جاتے ہیں کہ تجھے باہر نہیں نکلنے دینا، تجھے نہیں خزانہ چوری کرنے دینا، پر یہ ایسی ظالم ہے تھک کر کے باہر آ جاتے اور پھر اپنے کیے کو خود ہی برباد کر کے بیٹھے ہوتے. آپ نے فرمایا اپنے اخلاق بلند کرو ابو ہریرہ. ان کا یا رسول اللہ بلند اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو توڑے اس سے جوڑو، جو تیرا حق چھین لے تو اس کا حق اسے ادا کر، جو تجھ پہ زیادتی کرے تو اسے معاف کر. یہ ہیں مکارم اخلاق جس سے آج ہم محروم ہیں. ہمیں معاف کرنا نہیں آتا، ہمیں سہنا نہیں آتا، ہمیں درگزر کرنا نہیں آتا، اور اس اخلاق پر سارا معاشرہ برباد ہو گیا. نماز پڑھنے سے معاشرے میں قوت نہیں پیدا ہوتی، روزہ رکھنے سے، ذکر کرنے سے، تلاوت کرنے سے، حج کرنے سے، اخلاق کو برتنے سے معاشرہ بنتا ہے اور محبت کی بنیادیں قائم ہوتی ہیں. جب یہ ٹوٹتا ہے تو ایک ماں کے جنم ہوئے بھائی بہنیں بھی ایک دوسرے کو سلام کرنے سے رہ جاتا. تو اس لیے بھائی اور بہنوں، یہ وہ پورا سبق ہے جو اللہ تعالیٰ اس امت کو دے رہا ہے. تبلیغ میں یہی باتیں سیکھنے کی محنت ہو رہی، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت کو بھیجا ہے کہ اس کو اپنے مقام پر بھی رہ کے کرو، باہر نکل کے بھی کرو، اپنے مقام پر بھی ان کی مشق کرو، باہر نکل کے بھی کرو، اپنی اولاد کو بھیجیں، اپنے خامدوں کو بھیجیں، خود تین دن کے لیے نکلیں. ہمارے ہاں کچھ نہ کچھ عبادت کا تو ہے دستور، خاص طور پر یہ جو علاقہ ہے ہمارا پنجاب کا، لیکن اخلاق سے ہم سب آج خالی ہاتھ ہیں. زبان پر قابو پانے کا سلیقہ ختم ہو گیا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں ایک جگہ مردوں کو الگ حکم دے کر تنبیہ کی ہے، عورتوں کو الگ حکم دے کر تنبیہ کی ہے، جو قرآن کے مزاج کے خلاف ہے. یا ایھا الذین آمنوا، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا قرآن میں کوئی 90 دفعہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کے بعد پھر عورتوں کو الگ خطاب نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. بس اس کے بعد حکم ہے جو مرد و عورتوں دونوں کے لیے ہے، لیکن ایک جگہ قرآن میں ایسی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کے بعد پھر عورتوں کو الگ حکم سنا ہے. لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم، کوئی مردوں کا مجموعہ کسی مردوں کے مجموعے کو، کوئی مرد کسی مرد کو تضحیک کا نشانہ نہ بنائے. اچھا قوم میں تو عورتیں بھی تو آ گئیں، قوم کا لفظ تو شامل ہوتا نا، پاکستانی قوم تو کیا عورتیں الگ نکل گئیں؟ نہیں، عورتیں بھی آ گئیں، لیکن اللہ نے پھر عورتوں کو الگ کہا، ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کو تضحیک کا نشانہ نہ بنائے. یہ اتنا بڑا حکم ہے کہ اس کے ٹوٹنے سے آگ لگ جاتی ہے. زبان سے جو شولہ نکلتا ہے ہمالیہ پہاڑ کو جلا کے راکھ کر سکتا ہے. کلاشن کوف کی گولیاں کیا برستی ہیں، جو زبان سے نکلی ہوئی گولیاں برستی ہیں. اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، تبلیغ میں بھی نہ آتا، یہی ہے لقمان علیہ السلام کی بات ہی کو زندہ کرنے کی محنت. اس کو مرد بھی کریں، عورتیں بھی کریں، اللہ کے راہ میں پھر کے کریں، اپنے مقام پر رہتے ہوئے کریں. امت نے اس پیغام کو سینے سے لگایا اور 100 سال کے اندر ساری دنیا میں اسلام پھیلا دیا. 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اور 92 ہجری میں مسلمان ملتان داخل ہو چکے تھے، یعنی آپ کی وفات کے صرف 82 سال کے بعد ملتان دیپال پور کشمیر تک اسلام پہنچ چکا تھا. اور یہ پہنچانے والے کسی ماں کے بیٹے تھے، کسی خاتون کے خامن تھے، کسی بہن کے بھائی تھے، کسی باپ کے بیٹے تھے، اور کسی وطن میں پیدا ہونے والے تھے. وطن کی قربانی بھی دی، اولاد کی بھی دی، بیوی کی بھی دی، ماں باپ کی بھی دی. انہوں نے خود ان کو اپنے حقوق ان کو معاف کیے اور اس طرح ان کی قبریں دنیا میں پھیلتی چلی گئیں اور اسلام کا نام دنیا میں زندہ ہوتا اور بلند ہوتا چلا گیا. تبلیغ اسی محنت کو دوبارہ زندہ کرنے کا ایک اعادہ ہے کہ ہم سارے مرد عورت پھر اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بنائیں، اور اس کے لیے اپنے گھروں میں محنت کریں، باہر نکل کے محنت کریں، اپنے گھروں میں اس کا اہتمام ہو، نماز کا، ذکر کا، تلاوت کا، اخلاقیات کا. ہر مرد عورت کو یہ پڑھنا چاہیے جو میں نے آپ کے سامنے مختصر کر کے لقمان علیہ السلام کی بات نقل کی ہے، یہی تبلیغ کی بات. اس لیے ہم لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، خود اپنی ذات سے بھی محنت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سے بھی کہہ رہے ہیں اس کے لیے محنت کرو، کوشش کرو، جو محنت کرے گا اللہ اسے چمکائے گا. تو اس لیے بھائی آج تک جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی اس پر اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں. فکان اللہ غفور الرحیم، معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، انتہائی پسندیدہ ہے. ادھر ہم توبہ کرتے ہیں ادھر وہ معافی کا اعلان کر دیتا ہے، تو اس کا ہمارے اوپر احسان ہے. اگر اس نے توبہ کا دروازہ کھلا نہ رکھا ہوتا تو نہ کوئی مرد جنت میں جاتا نہ کوئی عورت جنت میں جاتی. اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ اس نے سب کے لیے توبہ کا در کھلا رکھا ہوا ہے. جب تک موت کا فرشتہ نہیں آتا اللہ تعالیٰ توبہ کے لیے منتظر رہتا ہے کہ کبھی یہ بندہ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی ساری اگلی پچھلی معاف کرے. تو جو آج تک ہم سے ہوا ہے اس پر ہم معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں. اور اللہ تعالیٰ کا اس سے اگلا کرم یہ ہے کہ اگر یہ توبہ کبھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ڈرنا نہیں، پھرا کے کر لینا، میں پھر معاف کر دوں گا. پھر کبھی ٹوٹ جائے تو پھر بھی ڈرنا نہیں، آ کے معافی مانگ لینا، میں پھر معاف کر دوں گا. ماں باپ تو دو تین چار دس دفعہ معاف کریں گے پھر گھر سے نکال دیں گے، اگر ہمت نہیں ہے تو پھر خود گھر سے نکل جائیں گے. اس کی ہمت نہیں تو بول چال تو چھوڑ ہی دیں گے، بس ٹھیک ہے ہمیں اپنی شکل مت دکھاؤ. لیکن اللہ وہ کریم ہے کہ اگر ایک لاکھ دفعہ بھی توبہ کا برتن توڑ دو اور ایک لاکھ اس کے ٹکڑے اٹھا کے اللہ کے دربار میں لو، یا اللہ یہ پھر ٹوٹ گیا ہے، یا اللہ اسے پھر جوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقل تو لا کا میں ایسا جوڑوں گا کہ ایک جگہ بھی کہیں جوڑ نظر نہیں آئے گا، ایسا جوڑوں گا. اور اتنی خوشی سے تیری لاکھویں توبہ قبول کروں گا جس خوشی سے تیری پہلی توبہ کو قبول کیا تھا، اتنی ہی خوشی سے تیری کروڑویں لاکھویں توبہ بھی قبول کر لوں گا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اللہ پاک کو دنیا کے بادشاہوں پہ قیاس نہ کریں کہ اب ہماری توبہ کا ادھر کرتے ہیں ادھر ٹوٹ جاتی ہے، اس کا کیا فائدہ. بڑا فائدہ ہے، بڑی کریم ذات ہے، اس کے ہاں معافی کا دربار پہلے کھلتا ہے، پکڑ کا دربار بعد میں کھلتا ہے. عرش کے اوپر اس نے خود لکھوایا ہوا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے. اور جب کوئی توبہ کرتے ہیں، کوئی عورت اس مجمع میں مردوں میں عورتوں میں کوئی توبہ کر لے تو آپ تو ایک دوسرے کو نہیں جانتے، یہ عورتیں ایک دوسرے کو نہیں جانتی، لیکن اللہ تو ہم سب کو جانتا ہے. تو جو ہی میں اور آپ توبہ کریں گے اسی وقت عرشوں پر ایک ایک کے نام بنے اس کے باپ کے نام سے گونج اٹھے گی کہ فلاں فلاں کی بیٹی نے توبہ کر لی، فرشتوں گواہ رہو میں نے معاف کر دیا. فلاں فلاں کے بیٹے نے توبہ کر لی، فرشتوں گواہ رہو میں نے معاف کر دیا. یہ ایک توبہ کا ارادہ جو آپ دل میں کریں گے، عرش کے اوپر آپ کے نام کی، عرش صرف نہیں ساتویں آسمان سے لے کر پہلے آسمان تک آپ کے نام کی گونج اٹھے گی. تمام فرشتوں کو، چاہے سجدے میں ہیں، چاہے رکوع میں، قیام میں، قعود میں، تسبیح میں، تلاوت میں، خدمت میں، ہر فرشتے کے کان بج اٹھیں گے آپ کے نام سے، فلاں فلاں کی بیٹی توبہ کر لی، فلاں فلاں کے بیٹے توبہ کر لی، بخشش کا اعلان ہو گیا. اور صرف یہ نہیں کہ یہ اعلان ہوتا بلکہ ہر ایک کے لیے ایک بہت بڑی شمع روشن کی جاتی ہے، پنڈیل، فانوس روشن کیا جاتا ہے، فانوس ساتواں آسمان میں چراغاں ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یہ کیا ہوا، کب وہ فلاں فلاں کی بیٹی نے توبہ کر لی اس کی خوشی میں اللہ نے روشنی کی ہے، فلاں فلاں کے بیٹے نے توبہ کر لی اس کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے. خوشی تو مجھے ہونی چاہیے نا، میرے گھر میں روشنیاں جلنی چاہیے، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے میری توبہ کا یا نہ کرنے کا یا کرنے کا. لیکن اللہ کو اپنے بندوں سے کوئی پیار ایسا ہے کہ خوشیاں اللہ مناتا ہے، دیکھو میرے بندے نے توبہ کر لی، میری بندی نے توبہ کر لی، اب یہ میرے عذاب سے بچ گیا، اب یہ میری پکڑ سے بچ گیا. روٹ کے نکلا ہوا بچہ جیسے گھر سے نکل جائے تو اس بچے کو واپس آنے کی اتنی جلدی نہیں ہوتی جتنی ماں کو واپس آنے کی جلدی ہوتی کہ واپس آ جائے، واپس آ جائے، واپس آ جائے. ایسے میرے بھائیو، ہمیں اللہ کی طرف لوٹنے کا اتنا شوق نہیں ہوتا جتنا اللہ کو شوق ہوتا ہے کہ میرا بندہ واپس آ جائے، توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کر لے. اس لیے اس کا در نہ دن میں بند ہوتا ہے نہ رات میں بند ہوتا ہے، کھلا ہوا ہے. تو ایک تو یہ سارا مجمع میں اور آپ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. آج تک بہت ناراض کیا، پورا وجود گناہوں سے بھر دیا، تو یا اللہ ہمیں معاف کر دو. تو سارے اللہ معاف کر دیتے. خان سے تو جماعتی کو نہیں نکلی ساڑھے چار مہینے کی، تو پہلے تو وہ عورتیں ان کے پندرہ دن لگ چکے ہیں اللہ پہ بھروسہ کر کے ساڑھے چار مہینے کا نام پیش کریں،
پھر اپنے مرکز سے رابطہ کر کے یہ جماعت بنائیں, باقی آپ اگر آج چل رہا چار مہینے کے ارادے بھی کریں, اور یہ جماعت تین دن کی کل سے نقد مستورات کی تیار ہو, کم از کم اس کے لیے بھی نام پیش کر. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, فصلی علی محمد کما انت اہلہ, وفعل بنا ما انت اہلہ, انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. يا الله ہم جتنے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, مرد ہیں عورت ہیں, اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے قبول فرما. یا اللہ ہم نے تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی ہے, اے زمین آسمان کے بادشاہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما. یا اللہ پہلے بھی ہم کئی دفعہ توبہ کر چکے لیکن ہر دفعہ ہی اسے توڑ چکے, اے مالک اور خالق آج کی جو ہم نے توبہ کی ہے اسے اپنے فضل سے پختہ فرما دے. یا اللہ, یا اللہ اس کو ایسی توبہ بنا دے کہ موت تک پر اس میں کوئی دراڑ نہ آئے, پھر یہ ٹوٹنے نہ پائے. اے میرے مولا آج تک جو ہم سے ہوئے صغیرہ کبیرہ سارے اپنے فضل سے معاف فرما دے اور پوری امت کے معاف فرما دے. اے اللہ ہم پر سے بھی عذاب و بلا کو ٹال دے اور پوری امت پر سے عذاب و بلا کو ٹال دے. ہر قسم کی آزمائش سے ہماری بھی حفاظت فرما, پوری امت کی حفاظت فرما, تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری دنیا کے باطل والوں کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما, ہدایت کی دولت عطا فرما. اے اللہ جو تیرے علم میں ازلی بدبخت ہیں ان کے وجود سے زمین کو پاک فرما, ان کی سازشوں کو خاتمہ ملا, ان کے ہتھیاروں کو کند فرما, ان کی تدبیروں کو توڑ دے, ان کی قوت کو پاش پاش فرما دے, ان کی شان و شوکت کو ملیا میٹ فرما دے. یا اللہ تو ان کی گردنوں کو مروڑ دے. یا اللہ جیسے تو نے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کی گردن کو مروڑا, آج کے فرعونوں کی گردنوں کو بھی مروڑ دے. یا اللہ تو ان متکبروں کو اپنا تکبر دیکھا, ان جابروں کو یا اللہ اپنی جباری دکھا, ان زمین کے قاہروں کو یا اللہ تو اپنی قہاری دکھا, ان زمین کے جابروں کو یا اللہ تو اپنی جباری دکھا. یا اللہ تو اپنی قدرت کو اور اپنی مدد کو اپنے غیب سے ظاہر فرما. یا اللہ اس پورے شہر والوں کو ہدایت دے دے, ان کے بس اطراف والوں کو ہدایت دے دے, ان کے تاجروں کو, زمینداروں کو, ملازمین کو, مردوں کو, عورتوں کو, سب کو ایمان کی دولت کامل نصیب فرما. یہ جتنا مجمع آیا ہے یا اللہ ان سب کو قبول فرما, ان کے اگلے پچھلے معاف فرما, ان کے ان ضروریات کو اپنے غیب سے پورا فرما. یا اللہ اتنا بڑا وفد تیری بارگاہ میں آیا ہے, تجھے منانے کے لیے آیا ہے, اے اللہ ہماری ہم سے راضی ہونے کا اعلان فرما دے. جیسے تو اپنے بندوں کی توبہ پر عرشوں پہ اعلان کرتا ہے, ہماری توبہ پر بھی یا اللہ ساتوں آسمان میں اعلان فرما دے, ہماری بخشش کا بھی اعلان کر دے, ہماری توبہ کی پختگی کو کے بھی اسباب پیدا فرما دے. ان میں جو بیمار ان کو صحت دے, جو مقروض ان کے قرض ادا کروا, اے اللہ جن کو اولاد دے ان کو نیک و صالح بنا, جو اپنے بچے بچیوں کو رشتوں سے پریشان ہیں ان کو نیک رشتے مقدر فرما. یا اللہ جو جس قسم کی روحانی جسمانی پریشانی میں مبتلا ہیں وہ پریشانیاں دور فرما. جتنی مستورات آئی ہیں ان میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کی عورت جیسے ہونی چاہیے وہ صفات ان ساری مستورات کے اندر پیدا فرما, انہیں اپنی نسل کو تربیت کرنے والا بنا. اے اللہ امت کی تربیت کرنے کا انہیں سلیقہ عطا فرما, ان کی فہم اور بصیرت کو اس کے مطابق تو پرواز اونچا فرما. یا اللہ اگلی نسل کو پروان چڑھانے والی بنے, ان کی تربیت کرنے والی بنے. یا اللہ اس کی اپنی غیب سے شکل پیدا فرما, ہم سب سے راضی ہو جو ہمیں اپنے سے راضی کر لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.